راہ پر خار ہے کیا ہو تیار ہے کیا ہونا ہے.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے بہت ہی پیارے بابرکت سلسلے اسباق تصوف کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں. ہمارے سلسلے کے اندر سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی کی مایا ناز تصنیف منہاج العابدین، جو کہ آپ کی تصوف کے موضوع پر آخری کتاب ہے. الحمدللہ مفتی صاحب دامت برکاتہ العالیہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، آپ اس کا خلاصہ بیان فرماتے ہیں، اس کی تسہیل فرماتے ہیں، اس کو آسان الفاظ کے اندر ہمارے سامنے بیان فرماتے ہیں. جو اسلامی بھائی اس سلسلے کو دیکھتے ہیں ان کو اس بات کا اندازہ ہوگا. تو پچھلے سلسلوں میں الحمدللہ کئی چیزیں ہم نے اس کتاب سے الحمدللہ بیان کر لی. جو بنیادی طور پر ہمارا موضوع اس سلسلے کے اندر چل رہا تھا، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عبادت کی راہ میں چار بڑی رکاوٹیں بیان فرمائی تھیں: دنیا کی محبت، غافلوں کی صحبت، شیطان اور نفس. پچھلے سلسلے میں نفس سے متعلقہ جو باتیں تھیں الحمدللہ ہم نے سلسلے میں شامل کی کہ نفس کے ساتھ جو تعلق ہے کہ آنکھ کا، کان کا، دل کا بچانا، اور پھر دل کے فساد کے جو اسباب تھے، دل کے بگڑنے کے جو اسباب تھے الحمدللہ ہم نے پچھلے سلسلے کے اندر بیان کیے تھے. تو آج کیا آپ کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم انشاءاللہ پچھلے سلسلے میں کیا ہوا تھا اس کی جھلکیاں ہمارے پاس موجود ہیں، پیکج ہمارے پاس تیار ہے، ہم اس کو دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پر چلنے والے کے لیے، نیکی اور پرہیزگاری کے راستے پر چلنے والے کے لیے، تقوی کے راستے پر چلنے والے کے لیے چار چیزیں ایسی ہیں جن کا سیکھنا اس تعلق سے ضروری ہے کہ وہ باتیں دل کو نقصان پہنچاتی ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک ایک کر کے ان اوصاف کو بیان فرما رہے ہیں. آپ بیان فرماتے ہیں کہ طول عمل، لمبی امیدیں، آخر اس میں کیا برائی ہے جی؟ فرمایا طول عمل کے اندر چار اعتبار سے خرابیاں پائی جاتی ہیں.
ٹھیک.
پہلی خرابی تو یہ ہے کہ جب بندہ لمبی امیدیں باندھتا ہے تو عبادت میں سستی اور اطاعت میں کوتاہی ہو جاتی ہے.
بالکل، یہ لازم ہے، اس کے ساتھ
یہ لازم ہو جاتا ہے. اکثر اموات جوانی میں ہو جاتی ہیں، یعنی یا کم از کم اس عمر میں ہو جاتی ہیں جو جس عمر میں انسان بڑھاپے میں داخل نہیں ہوتا.
ٹھیک ہے.
تو یہ کیسے سمجھ لیا میں بوڑھا ہوں گا جب مجھے کچھ فرصت ملے گی، جب جا کے میں کچھ کام کروں گا؟ تو یہ سمجھنا ہی غلطی ہے. دوسرا وجہ فساد، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں کہ دوسری وجہ یہ ہے، یعنی جب لمبی امیدیں آتی ہیں تو دوسرا فساد یا دوسری خرابی یہ ہوتی ہے کہ بندہ توبہ جو کرنے کی کا ایک عمل ہے اس کو ترک کر دیتا ہے.
ٹھیک.
توبہ کرتے ہوئے گھبراتا ہے، توبہ کو جو ہے مؤخر کرتا ہے. لمبی امیدوں کا تیسرا فساد کہ اس کے اندر جمع مال کی حرص بڑھ جاتی ہے.
جمع مال کی حرص
بڑھ جاتی ہے، اب نہ یہ حلال سوچتا ہے نہ یہ حرام سوچتا ہے، جو ایک دنیا داری اور مالداری کی دوڑ ہے اس کے اندر بس یہ اپنے آپ کو ہمیشہ آگے رکھنے کی فکر ہوتی ہے اس کے اندر، یا دھن سوار ہو جاتی ہے اور یہ چلتا رہتا ہے. چوتھی وجہ، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ جو لمبی امیدیں ہیں اس کا چوتھا جو فساد ہے، چوتھی فساد کی وجہ ہے وہ یہ کہ دل سخت ہو جاتا ہے،
دل
قساوت قلبی ہو جاتی ہے،
صحیح،
موت کو بھول جاتا ہے، لمبی امیدیں آخرت کو بھلا دیتی ہیں۔ تو یوں بہت سارے لوگ نفس کے پیچھے پڑ کے حق سے دور ہو جاتے ہیں۔ اب امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حسد کی پانچ خرابیاں بیان کی ہیں کہ حسد جو ہے یہ پانچ خرابیوں کو لے کر آتا ہے۔ فرمایا پہلی خرابی تو یہ ہے کہ بندے کی جو اطاعت ہے وہ کم ہو جاتی ہے،
صحیح،
مطلب جو نیکی ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں کہ یہ نیکیاں کھا جاتا ہے انسان کی۔ دوسرا فساد یہ ہے کہ حسد سے دوسری جو چیز پیدا ہوتی ہے وہ مزید گناہ پیدا ہوتے ہیں، جیسے بغض پیدا ہو گیا، شماتت پیدا ہو گئی،
کینہ
پیدا ہو گیا، اور جو ہے وہ مختلف قسم کے جو ہے وہ امراض حسد کی وجہ سے بڑھتے چلے جائیں گے۔ حاسد کی نحوست، اس کی برائی اور اس کا جو وبال ہے، اس بات سے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں حاسد کے شر سے پناہ میں رہنے کا حکم دیا۔ فرمایا حسد کی تیسری جو برائی ہے وہ یہ ہے کہ جس کے اندر حسد پایا جائے گا نا وہ بے چین رہے گا۔ چوتھی خرابی حسد جس میں پایا جائے گا، حسد کی خرابی، فرمایا کہ دل اندھا کر دیتا ہے حسد،
صحیح،
دل اندھا کر دیتا ہے۔ کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ پانچواں فساد یہ بیان فرمایا حسد کا کہ بندہ اپنی کسی مراد میں کامیاب ہی نہیں ہوتا۔
صحیح،
تو اب جو بات بیان کر رہے ہیں، ہر دوسرا آدمی ان جو پریشانیوں سے دوچار ہے، مرادیں نہیں ملتی،
اسباب پائے جاتے ہیں،
پریشانیاں، پھر جناب فہم، لوگ کہتے ہیں ہم بیان سنتے سمجھ میں نہیں آتا، کتاب پڑھتے ہیں
سمجھ میں نہیں آتی،
یہ کرتے ہیں جو ہے نا ہمیں مشکل لگتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، اور بھی اسباب اپنے جگہ پر ہیں، ان کی اہمیت بھی اپنے جگہ پر ہے، لیکن یہ غور کرنے کی حاجت ہے کہ یہ نہ ہو کہ یہ جو ایک بڑا سبب ہے اس سے کہیں کوتاہی ہو جائے۔ تیسری جو خرابی ہے، یعنی تیسرا جو مرض ہے جو بندے کے قلب میں پایا جاتا ہے اور جس کی اصلاح کرنا ضروری ہے، وہ ہے عجلت،
جلد بازی،
جلد بازی۔ اس کی جو ضد بیان کی گئی،
تحمل،
وہ بیان کی گئی تحمل،
بردباری۔
تو عجلت جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ اس کے دینی کاموں کو متاثر کرتی ہیں، بلکہ اس کی جو نجی کام ہوتے ہیں، ذاتی کام ہوتے ہیں، اس کو بھی متاثر کرتی ہے۔
صحیح،
بیسیکلی تو ایک نفسیاتی کیفیت ہے،
صحیح،
اور اس نفسیاتی کیفیت کے اندر بندہ جب دوچار ہوتا ہے تو وہ تمام چیزوں کے اندر ہی جو ہے اس کی آہستہ آہستہ کیفیت بنتی چلی جاتی ہے، اور یہ کوئی ناقابل علاج نہیں ہے۔
ٹھیک ہے،
انسان کو خود توجہ کرنی پڑتی ہے،
صحیح،
اس کو ٹھہراؤ لانا پڑتا ہے اپنی طبیعت کے اندر۔ اس بات سے اندازہ لگا لیا جائے اس وصف کی خرابیوں کا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مرکزی طور پر،
ٹھیک ہے،
عجلت پسندی کے چار بنیادی اسباب بیان کیے ہیں۔
صحیح،
عجلت پسندی کے فسادات کیا ہوتے ہیں؟ فرمایا پہلا فساد تو یہ ہے کہ کوئی بندہ نیک بننا چاہتا ہے،
ٹھیک ہے،
اور استقامت حاصل کرنا چاہتا ہے، ابھی وہ نماز پڑھنا ہی شروع کی ہے، وہ چاہتا ہے کہ مجھ سے کرامتوں کا بھی صدور ہو جائے، میں سب سے جو نا وہ اچھا نمازی بن جاؤں۔ تو یوں تحمل کے بجائے ایک بے چینی لگی رہتی ہے اس کو۔ دوسرا فساد امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ جب کوئی عابد شخص کو حاجت اور ضرورت پیش آتی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں دعا کرتا ہے اور ہے وہ جلد باز۔ اب جب جلد باز ہے تو وہ چاہتا ہے بس کل نہیں آج دعا قبول ہو جائے، کل نہیں آج ہو جائے۔ جو جلد باز طبیعت کا حامل شخص ہوتا ہے تو وہ دل برداشتہ ہوتا ہے، کوشش و صحیح ترک کر دیتا ہے، اور پھر جو یہ فسادات میں نے بیان کیے یہ آ جائیں تو پھر مزید خرابی۔ تیسری خرابی یہ بیان کی گئی کہ وہ اگر کسی سے تنگ آتا ہے تو فوراً بد دعا کر دیتا ہے۔ اب بددعا کرنا بعض اوقات قبولیت کے لمحات ہوتے ہیں، مزید ایک آفت ہے، اس بددعا نہیں کرنی چاہیے تھی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ چوتھی آفت اجلت پسندی کی یہ ہے کہ عبادت کا اصل اور دار و مدار ورع پر ہے، پرہیزگاری پر ہے،
ٹھیک ہے؟
اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا کہ ورع ہر چیز کی تہ تک پہنچ جانے سے پیدا ہوتا ہے،
صحیح،
تہ تک پہنچے بغیر ورع نہیں پیدا ہوتا،
جلد بازی سے حاصل نہیں ہوگی،
فہم انسان کی آئے گی، وہ تحمل سے کام لے گا، سوچے گا، غور کرے گا، پھر اسے جا کے بات سمجھ میں آئے گی۔ تو یہ چار جو برائیاں ہیں،
ٹھیک ہے،
احوال قلب کے تعلق سے بیان تو چار کرنے تھے،
ان میں سے تین ہو گئی،
تو جو ایک رہ گئی ہے وہ تکبر۔ تکبر کے تعلق سے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے چار خرابیاں بیان کی ہیں، اب جلدی جلدی میں سمجھا نہیں پائیں گے، تو انشاءاللہ العزیز یہ اگلے سلسلے میں بیان کریں گے اللہ نے چاہا تو، فی الحال اتنا ہی۔
جی حضور، تین خرابیاں تو آپ نے تفصیل سے الحمدللہ بیان فرما دی، چوتھی خرابی تکبر، اس کے حوالے سے آپ ارشاد فرمائیے کہ امام غزالی کیا فرماتے ہیں۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تین باتوں کو تو ہم نے منہاج العابدین سے بیان کر دیا تھا، اور چوتھی جو آفت ہے یعنی امراض قلبیہ میں سے جو ایک مرض ہے وہ ہے تکبر۔ تکبر یہ ہے کہ انسان دوسروں کو حقیر اور کم تر تصور کرے،
ٹھیک،
اور اب اس کے مختلف درجے ہو سکتے ہیں، بحیثیت انسان سب مسلمان برابر ہیں،
بے شک،
تو اب یہ اپنے آپ کو برابر نہ سمجھے، کسی کو بالکل ہی گھٹیا سمجھے، کسی کو گرا ہوا سمجھے، کسی کو اپنے سے کمتر سمجھے، تو یہ جو ہے وہ تکبر کی ایک تعریف ہے۔ بعض اوقات انسان کو منصب کی وجہ سے یا کسی اور اعتبار سے فضیلت ملتی ہے، جیسے کوئی باپ ہے، اب بیٹا باپ کے برابر تو نہیں ہو سکتا،
بالکل،
لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو بیٹا ہے وہ حقیر ہے، نہیں، وہ یقیناً بحیثیت انسان جو بھی ایک انسانیت کے تعلق سے احترام اور ایک مسلمان کے تعلق سے احترام بنتا ہے اس کا مستحق ہے،
صحیح۔
اسی طریقے سے بیٹا ہونے کی وجہ سے اور بھی اس کے حقوق بڑھ جائیں گے جو عام مسلمانوں کو حاصل نہیں ہے۔ تو یوں ہی اگر کوئی افسر ہے، ٹھیک ہے، ایک عہدے میں بڑا ہے، اور بعض معاملات کے اندر اپنے ماتحتوں سے پوچھ گچھ بھی کرے گا، جو بھی ضابطہ ہے اس کی کارروائی بھی کرے گا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسروں کو وہ حقیر جانے،
صحیح، وہ اپنے منصب اپنے کام تک تو چلے بڑا ہے، دلی طور پر وہ اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھ سکتا،
بالکل نہیں سمجھ سکتا، جو دوسرے کی عزت نفس ہے اس کا خیال کرنا ہے، جو دوسرے کے حقوق ہیں اس کا خیال کرنا ہے۔ تو یوں تکبر جو ہے بہت ہی چھپا ہوا مرض ہے،
ٹھیک،
اور بندے کو سالہ سال تک نہیں پتہ چلتا کہ وہ تکبر کا شکار ہے،
صحیح۔
تو وہ امراض یقینی طور پر سب سے خطرناک تصور کیے جاتے ہیں کہ جن کا انسان کو احساس نہیں ہو پاتا، جیسے دل کا مرض ہے، ہر آدمی تو چیک اپ نہیں کرواتا، تو جب بالکل آخری سٹیج میں ہوتا ہے پھر بندے کو پتہ چلتا ہے کہ مجھے تو یہ مرض لاحق ہے، تو پہلے پتہ چلتا تو بہت ساری خرابیوں سے بچ سکتا تھا۔ تو یوں ہی تکبر کی وجہ سے بہت سارے گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن انسان کو اس کی حقیقت کا پتہ ہی نہیں ہوتا،
صحیح۔
تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تکبر ایک ایسی آفت کا نام ہے جو نیکی کا نام و نشان مٹا دیتی ہے۔
استغفراللہ،
فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں سنا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، ابلیس نے تکبر کیا اور تکبر کی وجہ سے کافروں میں سے ہو گیا۔ اپنی تکبر اتنا بڑا مرض ہے،
یعنی اس کا ایمان ہی چلا گیا،
ایمان ہی چلا گیا.
ٹھیک ہے.
فرمایا کہ اعمال اور فروعیات دنیا کو نقصان دینے والی تمام آفات اتنی مضر اور خراب نہیں جتنا تکبر ہے. فرمایا کہ چار خرابیاں ایسی ہیں جو تکبر کی وجہ سے ضرور پیدا ہوتی ہیں.
صحیح.
پہلی خرابی یہ ہے کہ انسان حق سے محروم ہو جاتا ہے.
حق سے محروم ہو جاتا ہے.
جی. اب لفظ حق جو ہے یہ بڑا ہی وسیع اور کثیر الاطلاقات لفظ ہے.
صحیح.
ایک حق تو وہ ہے جس کو ہم رائٹ کہتے ہیں.
ٹھیک ہے.
کہ بھئی
استحقاق،
استحقاق یا یوں کہہ لیجئے کہ حقوق.
ٹھیک ہے.
اس کے یہ حقوق ہیں، اس کے یہ حقوق ہیں، اس کے یہ
حقدار بھی کہا جاتا ہے کہ حقدار ہے شے
مقام اور مرتبے کے تعلق سے.
ٹھیک ہے.
جو ایک تفصیل بیان کی جاتی ہے، ایک حق کا اطلاق وہاں تصور کیا جاتا ہے. ملکیت کے تعلق سے حق کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ فلاں کا حق ہے، یہ فلاں کا حق ہے.
ٹھیک ہے.
اس کا یہ مالک ہے، اس کا یہ مالک ہے. میں پہلی مرتبہ جب حرمین طیبین گیا 2002 کی بات ہے، اب وہاں ایک لفظ بڑا سننے کو ملے، ہاذا حقی ہاذا حقکم.
ہاذا
حقی
حقی
حقی ہاذا حقکم. بڑا عجیب سا لگا، یہ کیا لفظ بول رہے ہیں. تو وہاں جو نقطے والا قاف ہے تو عامیہ بول چال میں اس کو گاف پڑھتے ہیں.
ٹھیک ہے. یعنی عام لوگوں کی بول چال کے اندر.
جی.
ٹھیک ہے.
اور مصر والے جو ہیں وہ جیم کو گاف پڑھتے ہیں.
صحیح.
جیسے بل جنہ کو بولیں گے بل گنہ.
ٹھیک ٹھیک.
اب وہ دکاندار کو کوئی چیز دینی ہوتی ہے دوسرے کو، وہ کہتا ہے یہ تمہاری ہے.
ٹھیک ہے.
یہ تمہاری ہے.
صحیح ہے.
تو اب وہ بولنا تو چاہیے اسے ہاذا حقکم،
قاف نقطوں والا.
اب اس کو جب گاف سے بدل دیں تو بولیں ہاذا حقکم.
حقکم. حالانکہ گاف عربی میں نہیں ہے.
نہیں ہے.
ٹھیک ہے.
ایک مرتبہ مسجد الحرام شریف سے نکلے، چھوٹے چھوٹے بچے کھڑے ہوئے تھے، حبشی تھے. ایک کی عمر کو 4 سال کی ہوگی، ایک کی 7-8 سال کی ہوگی. تو ان سے سلام کیا، پوچھا بھی یہاں پہ نام کیا ہے آپ کا. اور چھوٹے والا شرمائے. اچھا. اب اس کا بڑا بھائی اسے کہہ رہا ہے گلو گلو. میں حیران، گلو نام تو پاکستانی رکھتے ہیں.
ٹھیک ہے.
یہ عربیوں نے گلو نام کہاں سے رکھنا شروع کر دیے. تو وہ اصل میں اسے بول رہا تھا کل لہو.
ٹھیک ٹھیک.
یہ نام پوچھ رہے ہیں تو آپ نام بتا دیں.
نام بتا دو.
اب ایک تو اس نے کل لہو کو ملا دیا.
ٹھیک ہے.
دوسرا کاف کو گاف سے پڑھ رہا.
ٹھیک ٹھیک.
تو وہ کلو کے بجائے بن گیا گلو. اب وہ اسے کہہ رہا ہے کہ نام بتا دو،
عربی
کا جملہ ہے. تو یوں جو ہے وہ لفظ کے مختلف اطلاقات ہوتے ہیں. تو ایک لفظ میں نے کہا کہ حق وہاں بولا جاتا ہے.
ٹھیک ہے.
کہ یہ چیز تمہاری ہے، یہ چیز میری ہے.
ٹھیک ٹھیک ماشاء اللہ.
اور ایک حق بولا جاتا ہے اللہم ارینا حقائق الاشیاء کما ہیا ہی. اے اللہ ہمیں اشیاء کی حقیقتیں دکھا دے یا سکھا دے جیسا کہ وہ ہیں.
صحیح.
اس روایت میں جو جس حقیقت کا نام ہے اس سے مراد ہے رائے کی درستگی.
ٹھیک.
جیسا کہ فتویٰ لکھتے ہوئے عام طور پر یہ باتیں ہوتی ہیں اللہم ہدایت الحق کی و ثواب.
صحیح.
الہ العالمین ہمیں رائے کی درستگی نصیب فرما.
ٹھیک ہے.
تو یہاں جو مراد ہے کہ حق سے محروم ہو جاتا ہے، اس سے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کی فہم اور سوچ ہوتی ہے وہ درست مطلب ہی لے کسی چیز کے بارے میں، درست کانسیپٹ ہی قائم کرے اور درست موقف ہی قائم کرے، ایسا نہیں ہوتا.
ٹھیک.
اس کی نحوست تکبر کی یہ آتی ہے کہ تکبر کرنے والا جو رائے کی درستگی ہے اس سے محروم ہو جاتا ہے.
صحیح.
اور پھر وہ خطا پر مشتمل رائے قائم کرتا ہے. اور ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ فسادی ہوں یا پھر لبرلزم والے ہوں یا اور اس طرح کے بہت سارے لوگ ہوں، اور اس کے علاوہ عام دنیا دار بھی.
صحیح. مطلب
ٹھیک ہے، وہ نظریاتی طور پر بہکا ہوا نہیں ہے، لیکن تکبر اس کے اندر اتنا ہے کہ وہ ہر چیز کو اپنے نظریے سے دیکھتا ہے،
دوسروں کی کوئی عزت نہیں ہے،
نہیں ہر چیز کو اپنے نظریے سے دیکھتا ہے۔
ٹھیک ہے،
کہیں محفل ہونی ہے تو بولے کیوں ہو رہی ہے جناب یہ محفل،
صحیح،
کہیں جو ہے وہ نیک کام ہو رہا ہے تو ہو گیا کیوں ہو رہا ہے یہ،
ٹھیک،
ہر چیز میں اپنی جو ہے نا رائے چلاتا ہے۔
ٹھیک ہے،
جو حقیقت تھی وہ اس کے ذہن میں ہی نہیں اترتی،
صحیح،
اس چیز کی جو اہمیت ایکچوئل تھی وہ اس کے ذہن میں اترے گی نہیں، کیونکہ تکبر نے رکاوٹ ڈال دی ہے۔
ٹھیک،
کتنی بڑی نحوست،
یہ نحوست ہے اس کی تکبر
کہ کی، انسان کی جو فہم ہے اس میں کجی رہے،
ٹھیک،
درستگی ہی نہ ہو، وہ فہم کے اندر ایسا کوتا ہو جائے کہ جو درستگی ہے صاحب الرائے ہونا ہے اسے وہی چیز نصیب نہ ہو۔
شیطان نے بھی تو وہ کہا تھا نا میں آگ سے ہوں یہ مٹی سے ہے، تو وہاں بھی رائے کی اس کی وہ
تکبر تھا نا،
جی جی،
یعنی اس نے جو رائے قائم کی تھی کہ میں فضیلت کا حامل ہوں،
ٹھیک ہے،
اور مٹی سے بنا ہوا شخص جو ہے کیسے فضیلت کا حامل ہو سکتا ہے، تو یہ ایک رائے تھی
اس کا اپنا گڑا اصول تھا،
موقف تھا، اوپینین تھا اس کا، چونکہ اس کے اندر تکبر بھرا ہوا تھا اور تکبر کا وہ شکار ہو گیا، لہٰذا وہ غلط موقف اپنانے پر مجبور ہوا، اور اسے نظر ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ موقف غلط ہے۔
ٹھیک ہے،
یہ کتنی بڑی خرابی ہے،
بالکل
کوئی نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا۔
ٹھیک،
امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دو آیات اس مقام پر لکھتے ہیں، فرمایا اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، سأصرف عن آیات الذین یتکبرون، میں پھیر دیتا ہوں اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کو جو تکبر
کرتے ہیں،
یعنی انہیں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں نظر ہی نہیں آتی۔
ٹھیک،
دوسری آیت میں ارشاد ہوتا ہے، کذالک، اسی طریقے سے، یتبع اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے، علی کل قلب متکبر جبار، جو بھی تکبر کرنے والا ہے اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔
صحیح،
یعنی تکبر کی نحوست کا بیان ہو رہا ہے، مہر لگ گئی اس کے دل پر، اب اس نے سیدھا ہونا ہی نہیں،
سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم،
صلاحیت ہی نہیں اس کے اندر، تو یہ مرض نہ ہوتا تو احسان مطلب کہ وہ وبال اس پر نازل نہ ہوا ہوتا۔
صحیح،
دوسرا فساد امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تکبر کا یہ بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالی تکبر کرنے والوں پر غضب فرماتا ہے،
استغفر اللہ،
یعنی اللہ تبارک و تعالی ناراض ہو جاتا ہے، تو اب اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی، اس کی جب ناراضگی ہی ہو گئی تو اب ناراضگی کے ہوتے ہوئے نظر رحمت کیسے ہوگی؟
صحیح،
تو ناراضگی کی جو ضد ہے وہ ہے خوش ہونا،
ٹھیک ہے،
اور خوش ہونے کا مطلب ہے نظر رحمت فرمانا۔
صحیح،
تو اب کتنا بڑا وبال ہے کہ نظر رحمت ہی اس کی طرف نہ ہو۔
استغفر اللہ،
تیسرا فساد امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بیان فرمایا کہ تکبر صرف ایسا مرض نہیں ہے کہ جس کی نحوستیں آخرت میں ظاہر ہوں، فرمایا تیسری خرابی دنیا اور آخرت کی ذلت و رسوائی ہے، یعنی ایک تو دنیاوی فساد وہ تھا کہ اس کی رائے ہی ثواب پر نہیں ہوگی، خطا پر مشتمل ہوگی، پھر ایک عملی طور پر جس کو ذلت کہتے ہیں،
ٹھیک ہے،
وہ بھی اسے ملے گی۔
ٹھیک ہے،
حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول نقل فرمایا کہ تین حالتوں پر مرنے سے بچ، یعنی موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کسی وقت بھی آ سکتی ہے، تو یہ نہ ہو کہ جب تم مرو تو تمہارے اندر تین برائیاں پائی جائیں۔
صحیح،
فرمایا تکبر تمہارے اندر پایا جائے اس حالت پہ تم مرو، دوسرا حرص تمہارے اندر پایا جائے اس حالت پر مرو، تیسرا شیخی پایا جائے اس حالت پر تم مرو۔
شیخی، ٹھیک ہے،
پھر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی متکبر کو اس وقت تک موت نہیں دیتا جب تک اس کے اہل و عیال، اس کے گھر والے ذلیل نہ کر دیں،
اس کو ذلیل نہ کر
ذلیل نہ کر دیں۔
اچھا،
یعنی اس برائی کی وجہ سے اس پر یہ نحوست طاری ہوتی ہے کہ اسے ذلت موت سے پہلے ضرور ملے گی، اس نے دوسروں کو حقیر جانا تو اس کے بدلے میں اسے دنیا میں دکھایا جائے گا، حقارت کے مواقع اسے دکھائے جائیں گے۔ فرمایا حریص کو اس وقت تک اللہ تبارک و تعالی موت نہیں دیتا جب تک اسے روٹی کے ایک ٹکڑے پانی کی ایک گھونٹ کے لیے نہ ترسا دے.
اللہ.
اب کوئی کہے کہ جناب جو حریص ہوتا ہے وہ مال بھی زیادہ جمع کرتا ہے,
صحیح,
تو اس کے پاس تو مال ویسے زیادہ ہوگا,
زیادہ ہوتا ہے.
تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اس طرح کی تنگی میں آئے حرص کرنے کے بعد, تو کیا نہیں دیکھا جاتا اہل ثروت کو, اہل مال کو, اغنیا کو, کہ ایسے بیمار ہو جاتے ہیں کہ ان پر ساری غذائیں بند کر دی جاتی ہیں, پانی تک بند کر دیا جاتا ہے.
بالکل.
تو اب ان کی طرف خواہش, جو حرص تھا نا, حرص خواہش کے اعلیٰ ترین درجے کا نام ہے, تو کیسی بے بسی ہوگی. یہ چاہ رہے ہوں گے کہ ہم یہ کھائیں اور وہ نہیں کھا سکتے. تو خیر, جب بندہ ایسی حرص میں پڑتا ہے جو گناہوں پر مبنی ہوتی ہے, تو پھر اسے یہ انجام بھی دکھایا جاتا ہے.
صحیح.
فرمایا, شیخی بگارنے والے کو اس وقت تک موت نہیں دیتا جب تک اسے اس کے اپنے بول و براز میں آلودگی کی ذلت نہ دکھا دے.
استغفر اللہ.
یعنی بڑائیاں مارتے ہیں لوگ بلا وجہ کے, تفاخر کرتے ہیں اور اپنا بڑاپن ظاہر کیے بغیر انہیں کچھ چین ہی نہیں آتا.
استغفر اللہ.
جس کے اندر یہ مرض پایا گیا اور اس نے توبہ نہیں کی, عین ممکن ہے کہ مرنے سے پہلے وہ پڑا رہے بستر میں,
استغفر اللہ,
اپنے ہی جو ہے نا وہ بولو براز پیشاب اور پخانے میں آلود ہوتا رہے, اس کی قدر کرنے والا بھی نہ ہو. تو تیسرا فساد یہ بیان فرمایا تکبر کا, کہ تکبر کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالی نہ صرف آخرت میں ذلیل و رسوا کرے گا,
دنیا میں
بھی ذلیل و رسوا فرمائے گا.
ٹھیک.
چوتھا فساد یہ بیان کیا کہ متکبر شخص پر چوتھی آفت یہ لوٹتی ہے کہ وہ آخرت میں دوزخ کی آگ میں جلے گا.
استغفر اللہ.
اب حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا, الکبریاء ردائی, بڑائی جو ہے وہ میری چادر ہے, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جسم سے پاک ہے. یہ ایک محاورہ ہے, کنایا ہے. بڑائی اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاصہ ہے,
صحیح,
اسی کو بڑائی زیبا ہے. ہم کہتے ہیں اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ ہی بڑا ہے, سب سے بڑا ہے. تو اب بندہ اپنے اندر بڑائی لے کر آئے اور دوسروں کو حقیر جانے, تو یہ نہیں ہو سکتا. فرمایا کہ بڑائی میری چادر ہے اور عظمت جو ہے وہ میرے ساتھ خاص ہے. جو شخص یہ حاصل کرنے کی کوشش کرے گا تو میں اسے دوزخ میں ڈالوں گا. تو چونکہ تکبر ایک گناہ کبیرہ ہے, تو ویسے ہی گناہ کبیرہ کی جو سزا بیان کی گئی ہے وہ نار ہے, استحقاق نار جو ہے اس کے لیے ثابت ہو جاتا ہے. اب امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ چار آفات ہیں. تو جو آدمی عقل مند ہے اور اپنے دل کی اصلاح کی اہمیت سمجھتا ہے, اس پر لازم ہے کہ وہ ان سے بچے.
ٹھیک.
اب یہ جو آفتیں بیان کی گئی ہیں چار, طول عمل, لمبی امیدیں اور حسد, اجرت پسندی اور تکبر, آخر میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے ان پر ایک اور اعتبار سے بھی کلام فرمایا ہے.
ٹھیک ہے.
کہ بچا کس طرح جائے.
ٹھیک.
بچنے کے کیا راستے ہوں. تو طول عمل سے جو بچنے کے راستے تھے وہ تو وہیں اس کی تفصیل کسی حد تک بیان فرما دی گئی. پھر یہاں بھی فرمایا ہے کہ امید دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک امید جو ہے نا وہ انسان سوچتا ہے کہ میں دنیا ہی کے لیے رہوں, تو اسے اپنے دنیا کے لیے رہنے کی امیدیں نہیں باندھنی چاہیے. پھر ایک اور بڑے ہی عمدہ نقطے کی طرف توجہ دلائی ہے کہ بندہ اگر نیک کام بھی شروع کرتا ہے تو اس میں بھی یہ سوچ رکھے کہ میں اسے پورا نہیں کر سکوں گا.
اچھا, شروع میں یہ سوچ رکھے. ٹھیک ہے.
تو پھر خود ہی ایک سوال قائم کیا کہ جب بندہ یہ بھی تو سوچ رکھ سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پورا کرنے کی مجھے توفیق عطا فرمائے.
ٹھیک ہے.
تو فرمایا کہ جب بندہ شروع میں ہی یہ سوچ رکھ لے میں اسے پورا نہیں کر سکوں گا, تو اس کام کے کرنے کی وجہ سے, خواہ وہ نیک کام ہی ہو, اس کے دل میں جو فساد پیدا ہونا ہے نا,
لمبی امید
اس سے رک جائے گا.
ٹھیک.
مثال کے طور پر ایک شخص جو ہے وہ عجب پسندی کا شکار ہو جائے.
ٹھیک.
اور کام ابھی شروع نہیں کیا ہے, وہ پہلے ہی جو نا سپنے دیکھنا شروع کر دے کہ جناب یہ کام ہے, یہ تو تہلکا مچا دے گا, یہ تو یوں کر دے گا, یہ تو یوں کر دے گا, میری واہ واہ ہوگی, میری تعریف ہوگی, اور فلاں نے کیا وہ تو ناقص کیا, اس کو تھوڑی آتا ہے کام کرنا.
ٹھیک ہے.
مطلب تکبر بھی اس کے اندر آ گیا, تو جو پسندی بھی آ گئی, ممکن ہے کچھ اور چیزیں بھی آ جائیں.
صحیح.
تو کہتے ہیں نا دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے. شروع میں یہ سمجھ لیں کہ میں اس کام کے کہاں قابل ہوں.
ٹھیک ہے.
شروع کر رہا ہوں, دیکھیں کیا ہوتا ہے. ایک یہ بھی پہلو ہے. ہاں, اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے, اس کی توفیق طلب کرے, لیکن یہ نقطہ بھی اپنے شامل حال رکھے کہ نہ جانے یہ کام مکمل ہو پائے گا یا نہیں.
ٹھیک.
تو اس کی اسے مزید برکتیں نصیب ہوں گی.
صحیح.
پھر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حسد پر گفتگو فرمائی.
جی جی.
کہ اب حسد سے کوئی کیسے بچے.
پانچ خرابیاں بھی بیان فرمائی اس کی.
وہ تو بیان ہو گیا.
جی جی.
مطلب اب بچے کیسے. صرف آخر میں
خلاصتاً جی ان کا حل
حل کی طرف.
ٹھیک ہے.
توجہ دلا رہے ہیں. تو فرمایا کہ حسد کے مقابلے میں خیر خواہی.
صحیح.
یعنی ہمدردی, ایک مسلمان کے متعلق بھلائی سوچنا.
ٹھیک.
تو اب حسد کا علاج یہی ہے کہ ایک مسلمان کے جو حقوق بیان ہوئے ان حقوق کو پڑھا جائے.
ٹھیک.
جو احترام مسلم کے حقوق ہیں وہ تفصیل سے پڑھے جائیں کہ مسلمان کا یہ حق ہے, یہ حق ہے, یہ حق ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے نعمتیں دی ہیں. حسد میں کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کی نعمت کے زائل ہونے کا سوچتا ہے. تو فرمایا کہ جب مسلمان کے حقوق, یعنی اس کی عزت کیا ہے, اس کی تکریم کیا ہے, اس کا حق کیا ہے, یہ تصور کر لیا, اور پھر اس کے متعلق خیر چاہنا.
ٹھیک.
بھلائی چاہنا, اور جو ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کی محبت کے فضائل بیان کیے گئے ہیں وہ فضائل یہ پڑھے, اس سے یہ ہوگا. یعنی وہ مطلب کہ ریاض الصالحین میں بھی ہیں اور بڑی کتابوں میں بھی ہیں, چھوٹی کتابوں میں بھی ہیں, خود احیاء العلوم میں بھی تفصیل ہے اس کی, کہ اللہ کے لیے محبت کرنا.
ٹھیک ہے.
دوسرے مسلمان کے لیے دل میں جگہ ہونا.
صحیح.
جب وہ اللہ کے لیے محبت کی جو روایات ہیں وہ پڑھے گا تو دوسرے مسلمان کے لیے اس کے دل میں جگہ بنے گی.
صحیح.
جب جگہ بنے گی, اس کے متعلق بہتر سوچے گا, بھلائی سوچے گا, تو پھر یہ کیسے ممکن ہے
کہ
یہ سوچے کہ اس کو جو ترقی مل رہی ہے, نعمتیں مل رہی ہیں, وہ زائل ہو جائیں.
صحیح.
تو اولاً تو اس کا حل یہ ہے کہ جو مسلمان کی تکریم اور تعظیم ہے اس کے متعلق یہ پڑھے, اس کی کیا فضیلت ہے, اس کے کیا حقوق ہیں. دوم یہ کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے متعلق جو دوستی اور محبت کے فضائل آئے ہیں وہ پڑھے. ایک دوستی وہ ہے نا جو اغراض پر مشتمل ہوتی ہے یا دنیاوی دوستی کہلاتی ہے, کہ ٹھیک ہے کوئی بچپنے کا دوست ہے تو وہ دوست ہے. اب یہ دوستی اللہ کے لیے نہیں ہے.
ٹھیک.
اللہ کے لیے یہ ہے کہ کوئی بھی آپ سے مل جائے, آپ اس سے مسکرا کے بات کریں, محبت دیں اس کو, اس کو تکریم دیں. آپ نہیں جانتے, نہیں پہچانتے, کچھ بھی نہیں ہے.
صحیح.
تو جب اس طرح کی روایات پڑھیں گے تو پھر یہ جذبہ پیدا ہوگا,
انشاءاللہ.
اور پھر نتیجتاً جو اصل چیز ہے وہ اس کی بھلائی چاہنا ہے.
صحیح.
پھر ایک اور بات ارشاد فرمائی, اور یہ بڑی ہی سمجھیں کہ پریکٹیکل دوا ہے.
ٹھیک.
اب تک تو جو بات تھی اس کا تعلق باطن سے تھا.
صحیح.
اور احساسات سے اس کا تعلق تھا. فرمایا کہ مسلمانوں کے ساتھ جمعہ کثیر اجتماعات جہاں ہوتے ہیں اس میں شرکت کرنے اور مسلمانوں کی مدد کرنے میں خوشی محسوس کرے.
ٹھیک ٹھیک.
اب بہت بڑا اجتماع ہے, وہاں شریک ہو رہا ہے.
صحیح.
یا جمعہ میں حاضری دینے میں خوشی محسوس کر رہا ہے, جمعہ تو کر پڑھنا ہی ہے.
ٹھیک ہے.
لیکن ایک خوشی اس کے دل میں ہو کہ اتنے سارے مسلمانوں میں بیٹھا ہوں.
ماشاءاللہ.
تو یہ جو اتنے سارے مسلمانوں کو دیکھ کے اپنے آپ کو ان کے درمیان سمجھنا, خوشی کا اظہار کرنا,
اپنے کو انہیں کی طرح سمجھنا.
بالکل. تو اس سے کیا
ہے کہ اپنے سٹیٹس کی محفل میں
دوسروں کی نفرت نہیں ہے.
ٹھیک ہے.
دوسروں سے متعلق محبت پیدا ہوگی.
ٹھیک ہے ٹھیک ہے.
تو فرمایا اس کا ایک تو یہ فائدہ ہے کہ محبت پیدا ہوگی, دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ خوشی, یعنی اللہ کے لیے اس طرح کی خوشی کرنا, اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ یہ مسلمان تمہاری شفاعت کریں گے.
صحیح سبحان اللہ.
اور پھر جو فاسد خیالات ہیں اس سے تم بچ جاؤ گے.
ٹھیک ہے.
پھر جلد بازی کے تعلق سے شروع میں بھی امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے بیان فرمایا, یعنی جو تیسرا سبب ہے دل کو فاسد کرنے کا, فرمایا کہ جلد بازی کا کی جو ضد ہے وہ ہے تحمل,
تحمل بردباری.
بردباری. اب فرمایا کہ میرے شیخ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرق کیا ہے, شیخ کا ذکر, ہاں فرمایا میرے شیخ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے توقف اور اناعت میں فرق کیا ہے.
توقف اور اناعت.
اناعت کہتے ہیں بردباری کو, تحمل کو.
ٹھیک ہے.
تو یہ سمجھیں کہ دو چیزیں جلد بازی کی ضد ہیں.
صحیح.
توقف اور تحمل.
ٹھیک ہے.
اناعت ذرا مشکل لفظ ہے.
ٹھیک ہے.
تحمل. تو فرمایا ان کے درمیان فرق کیا ہے توقف اور تحمل کے درمیان. فرمایا توقف کہتے ہیں کوئی کام شروع کرنے سے پہلے رک جانے کو.
ٹھیک.
انسان کام شروع جلدی میں شروع ہی نہ کرے.
صحیح.
ٹھہر جائے, سوچو بچار کرے, تفکرات لے کر آئے, کرنا بھی چاہیے کہ نہیں, کروں یا نہیں کروں. تو جلد بازی کی جو تیزی ہے اس میں رکاوٹ خود ہی آ جائے گی.
ٹھیک.
توقف کرنا اور غور و فکر کرنا, اس کے اندر پھر ایک لمبی تفصیل ہے.
صحیح.
مشورہ کرنے کی اپنی فضیلت ہے, استخارہ کرنے کی پھر اپنی فضیلت ہے, اور اس استخارہ کرنے کی فضیلت ہے جو نماز کا استخارہ ہو.
ٹھیک ہے.
باقی کسی بھی استخارے کی فضیلت شریعت میں نہیں ہے. ہاں جائز ہے.
ٹھیک ہے.
جائز ہو سکتے ہیں لیکن فضیلت نہیں ہے.
ٹھیک ہے.
جو مسنون استخارہ ہے وہ نماز والا ہے. مدنی پنج سورہ کے اندر جو فیضان نوافل کا باب ہے, نوافل نمازوں کی تفصیل ہے جہاں پر, تو وہاں پر نماز استخارہ کا طریقہ بھی بیان کیا گیا ہے. احادیث سے مبارکہ جو بیان ہوا اس کے ذریعے استخارہ کر لیا جائے.
ٹھیک ہے.
تو توقف, غور و فکر, سوچ و بچار, اور تحمل یہ ہے کہ اس کام کے بجا لانے میں بھی آہستگی رکھی جائے, جلد بازی کا مظاہرہ نہ کیا جائے. اب تکبر, جس کی تفصیل ہم نے آج بیان کی کہ تکبر جو ہے وہ اس کا علاج کیا ہے.
ٹھیک ہے.
امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ تکبر کی جو ضد ہے وہ ہے تواضع.
ٹھیک ہے.
تواضع اور انکساری.
ٹھیک ہے.
اب وہ جو بات بیان ہو رہی تھی کہ ابھی سب کے ساتھ کھل مل کر رہے.
ٹھیک ہے.
جہاں مسلمان جمع ہو رہے ہوں وہاں خود جائے, سب بیٹھے, خوشیوں میں شریک ہو,
غموں میں,
جبکہ جائز طریقے سے ہوتی ہیں.
ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے نا, ان کے غموں میں شریک ہوں. تو یہ جو چیزیں ہیں میل جول, یہ انسان کے اندر توازو پیدا کریں گی.
صحیح.
ہاں یہ الگ بات ہے کہ کوئی بندہ جہاں بھی بیٹھے وہاں شیخی بگارے تو پھر تو انکساری نہیں آئے گی, عاجزی نہیں آئے گی.
صحیح.
تو فرمایا کہ تکبر کی دو قسمیں ہیں, ایک تکبر عام اور دوسرا تکبر خاص.
خاص.
فرمایا توازو کی بھی دو قسمیں ہیں. تکبر کی جو ضد ہے توازو, اس کی بھی دو قسمیں ہیں, توازو عام اور توازو خاص. فرمایا توازو عام یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو ایک دائرے میں رکھے. کس چیز کا دائرہ؟ معمولی حیثیت کے لباس پہنے, مقام, رہائش اور سواری کے معاملے میں ہائی اسٹیٹس کی طرف نہ جائے.
ٹھیک ہے.
اگرچہ کہ قادر ہو.
صحیح.
ایک درمیانہ درجے کی رکھے یا اس سے بھی نیچے رکھ سکتا ہے تو.
ٹھیک ہے.
درمیانہ درجے کے اس وجہ سے رکھتا ہے وہ کہ توازو رہے تب بھی فضیلت کا حامل ہوگا.
ٹھیک ہے.
تو توازو خاص یہ ہے کہ ہر درجے کا انسان اپنے نفس کو حق کے تابع کرنے کی کوشش کرے.
ٹھیک.
مطلب ایک اکڑ ہے, یہ کام میرے لیے کیا مشکل ہے.
صحیح.
ٹھیک ہے. یہ آدمی تمہیں اجازت نہیں دے رہا, دو تھپڑ مارو خود ہی اجازت مل جائے گی. ٹھیک ہے. یہ ایک جملہ بولا جاتا ہے.
ٹھیک ہے.
اب اس کے مقابل میں کیا ہے؟ نفس یہی کہہ رہا ہے. یہ کہتا ہے نہیں یہ تو غلط کام ہے, شریعت نے منع کیا ہے. تو اپنی اس خواہش کو شریعت کی جو تعلیمات ہیں اس کے تابع رکھے.
صحیح.
تو یہ ہے تواضع خاص.
ٹھیک ہے.
کہ نفس کی جو بھی چاہتے ہیں بندہ اس پر عمل نہ کرے, بلکہ شریعت کی تعلیمات کے ماتحت اپنے نفس کو رکھے.
ٹھیک.
یہ تواضع خاص ہے.
صحیح.
تو تکبر کی یہ دونوں ضد ہیں.
ٹھیک ہے.
تواضع عام اپنانا,
تواضع
خاص اپنانا.
صحیح.
تو اب تکبر بھی ان دونوں طریقوں سے پیدا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نا, بعض انسان کوشش کریں گے کہ وہ ہر معاملے میں ہائی اسٹیٹس پر ہی جائیں.
ٹھیک ہے.
گاڑی ان کی سب سے اچھی آئے, ایسا مدنی چلنے کے ناظرین یہ بات مطلب بطور تنبیہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ کسی بھی اچھی گاڑی یا اچھے گھر یا اچھے مطلب کہ مالدار شخص کے متعلق کبھی بھی تکبر کا دعویٰ نہ کیا جائے. تکبر ایک دلی کیفیت کا نام ہے.
صحیح.
کسی بھی آدمی کو ان بنیادوں پر کوئی متکبر کہے تو بدگمان ہوگا.
ٹھیک ہے.
گناہ کا مرتکب ہوگا. تو لیکن ایک جنرلی ہم کہہ رہے ہیں کہ کوئی شخص ہمیشہ یہی سوچتا ہے کہ نہیں سب سے اچھے لوں. اچھا, اس طرح سوچنے میں بھی تکبر یہ تھوڑی ضروری ہے.
صحیح.
سو اغراض ہو سکتی ہیں,
ضرورت ہو سکتی ہے, سہولت درکار ہو سکتی ہے.
بندہ سوچتا ہے کہ یار روز روز کیا جو ہے وہ پیسے خرچ کرنے کی ضرورت ہے.
ٹھیک ہے.
ایک دفعہ انسان لے لے, اچھی لے لے.
ٹھیک ہے.
لیکن اس طرح کی جن کی چوائسیز ہوتی ہیں وہ زیادہ خطرے میں.
صحیح.
کہ تکبر پائے جانے کے امکانات اس مرحلے پر زیادہ ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے.
ان کے لیے خاص تنبیہ کی ہے.
ٹھیک.
کہ وہ یہ کام اگر کرنے ہیں تو ٹھیک ہے, جائز اور مباح کام کریں.
ٹھیک ہے.
لیکن تکبر سے بچ کریں.
نیت کی اصلاح بہت زیادہ
بہت ضروری ہے.
ٹھیک.
معاملہ ہی نیتوں پر مبنی.
صحیح صحیح.
تو یوں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان چار امراض کے متعلق علاج تجویز فرمایا.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ.
تو ہم چلے یہاں سے تھے کہ آپ نے بھی شروع میں تفصیل بیان کی کہ یہ تیسرا چیپٹر ہے جس کے اندر چار آفتیں بیان کی ہیں, یعنی چار رکاوٹیں بیان کی ہیں.
ٹھیک ہے.
انسان جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے تو چار چیزیں اس کی رکاوٹ بنتی ہیں. دنیا کی محبت, غافلوں کی صحبت, شیطان اور نفس. اب نفس کس چیز کا نام ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نفس کے پانچ اعضا بیان کیے ہیں.
ٹھیک ہے.
ایک اعضا, ایک مجازن کہہ رہا ہوں کہ نفس کے پانچ ہتھیار بیان کیے ہیں.
ٹھیک ہے.
آنکھ, کان, زبان, دل اور پیٹ.
ٹھیک.
آنکھ پر گفتگو کی کہ آنکھ کی حفاظت
کیوں
ضروری ہے, اس کو کتنا محدود رکھنا ہے اور کتنا غیر محدود. یوں ہی زبان, یوں ہی کان اور اسی طریقے سے دل. دل پر تفصیل سے کلام فرمایا. تفصیل سے کلام یہ فرمایا کہ دل کے اندر جو خرابی پیدا ہوتی ہے وہ چار طرح کی ہوتی ہے. فرمایا 90 طریقے سے خرابی پیدا ہوتی ہیں.
صحیح.
یا 90 سے بھی زائد ہو سکتی ہیں.
ٹھیک ہے.
ان کو خلاصتاً چار چیزوں میں بیان فرمایا.
ٹھیک ہے.
کہ انسان لمبی امیدیں باندھے, دوسری یہ کہ حسد کرے, تیسری یہ کہ جلد بازی کرے, چوتھی یہ کہ تکبر کرے.
صحیح.
تو دل جو چوتھی چیز تھی, نفس کے جو پانچ ہتھیار تھے ان میں سے چار چیزیں بیان ہو گئیں.
ٹھیک ہے.
اب ہے پانچویں چیز.
ٹھیک ہے.
وہ ہے پیٹ.
پیٹ.
اب امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ دیگر اعضاء کی طرح آنکھ کیا ہلاکتیں پیدا کر سکتی ہے, کان کیا ہلاکتیں پیدا کر سکتے ہیں, زبان کیا ہلاکتیں پیدا کر سکتی ہے, دل کیا ہلاکتیں پیدا کرتا ہے, ان تمام کی تفصیل بیان ہوئی.
ٹھیک ہے.
اب اسی طریقے سے انسانی جسم کا جو حصہ ہے پیٹ, یہ بھی کوئی جامد حصہ تو ہے نہیں.
صحیح.
کہ اس کے کوئی احساسات نہ ہوں. احساسات کے اندر دل کے بعد یہ غالب عنصر ہے جو بندے کی پوری طبیعت پر ہیجان برپا کر دیتا.
صحیح.
ہے. تو اس لیے اس کی اصلاح ضروری ہے, اور فرمایا کہ اس کی اصلاح اور حفاظت مشکل کام بھی ہے.
ٹھیک ہے.
مشکل کام بھی ہے. فرماتے ہیں کہ اگر تم صحیح اور با مقصد عبادت کا عزم اور ارادہ رکھتے ہو تو پھر حرام غذا سے بچنا پڑے گا. دوسری بات بیان کی کہ شبہ والی غذا سے بچنا پڑے گا.
ٹھیک ہے.
تیسری بات بیان کی کہ جو حاجت سے زائد ہو, جس کی ضرورت نہ ہو. جب حاجت سے زائد ہوتی ہے اسے فضول کہتے ہیں.
ٹھیک ہے.
جو فضول غذا ہے اس سے بچنا پڑے گا.
صحیح.
اب امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو پیٹ کے ضمن میں گفتگو کر رہے ہیں وہ ان تین پہلوؤں سے کر رہے ہیں, یعنی حرام غذا سے اس کو بچایا جائے, اور جو کبھی شبہ والی ہے.
ٹھیک ہے.
کبھی شبہ موجود ہے,
ہو سکتا ہے کہ حرام ہو,
ہو سکتا ہے کہ حرام ہو.
ٹھیک ہے.
اس سے اپنے آپ کو بچایا جائے.
صحیح.
تیسری چیز ہے فضول غذا سے بھی بچایا جائے.
ٹھیک ہے.
فرمایا کہ پہلے حرام کی تفصیل, حرام اور کبھی شبہ والی. فرمایا کہ دوزخ, اس کی تین وجہ ایسی ہیں کہ جن کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو حرام اور کبھی شبہ والی چیز سے بچانا ضروری ہے. فرمایا اس لیے کہ دوزخ کی آگ سے اللہ تبارک و تعالی بندے کے جسم کو محفوظ رکھے.
ٹھیک ہے.
اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما, جو لوگ ظلم کی وجہ سے یتیموں کا مال کھاتے ہیں, یاکلون فی بطونہم نارا, تو وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں.
استغفر اللہ, استغفر.
وسیصلون سعیرا, اللہ تبارک و تعالی انہیں جہنم میں داخل فرمائے گا. ایک اور حدیث میں فرمایا کہ جو گوشت حرام غذا سے تیار ہو اس کے لیے آگ ہی بہتر ہے. تو اس لیے بچنا ہے حرام سے کہ اللہ تبارک و تعالی اس جسم کو داخل نار نہ فرمائے.
ٹھیک ٹھیک.
دوسری وجہ یہ بیان فرمائی کہ حرام اور شبہ کی غذا کھانے والا بارگاہ خداوندی میں مردود ہے, یعنی رد کر دیا جاتا ہے.
صحیح.
ایک بہت ہی پیارے اسلوب کے ساتھ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بات کو پختہ فرمایا, یعنی اس بات کا کے لیے ایک استدلال کیا. فرمایا کہ ایک شخص جنبی ہے,
اس میں غسل واجب ہے,
غسل واجب ہے, پر نماز کا وقت بھی نہیں ہے.
صحیح.
نماز میں ابھی 3-4 گھنٹے ہیں, تو اس کی جو یہ کیفیت ہے وہ مباح ہے.
ٹھیک ہے.
کوئی فوراً غسل کرنا واجب نہیں ہے.
صحیح.
لیکن اس شخص کی کیفیت اب چونکہ ایسی ہے کہ اس پر غسل کرنا واجب ہے, مطلب غسل ضروری ہو گیا ہے, اگرچہ کہ فوراً کرنا واجب نہیں ہے, لیکن پھر بھی یہ مسجد میں نہیں جا سکتا.
ٹھیک ہے.
مسجد پاک ہے, صاف ہے, ستھری جگہ کا نام ہے, تو یہ حکمی ناپاکی میں ہے, یہ نہیں جا سکتا.
صحیح.
فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کلام ہے قرآن مجید فرقان حمید, ایک بے وضو آدمی نہیں چھو سکتا.
صحیح.
حالانکہ بے وضو آدمی میں تو کوئی نوست نہیں ہے.
ٹھیک ہے.
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام چھونے کے لیے وضو ضروری, مسجد میں داخل ہونے کے لیے غسل ہونا ضروری.
صحیح.
تو یہ کیسے ممکن ہے ایک شخص اپنے پیٹ میں حرام بھرے اور وہ مسجد میں نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہو؟
صحیح.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے اس کی دعا قبول کرے گا؟
ماشاءاللہ.
وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیسے مقبول ہو سکتا ہے؟ فرمایا ایسا بندہ اللہ کی بارگاہ میں مردود ہے.
ٹھیک ٹھیک.
دھتکار دیا جاتا ہے.
صحیح.
پھر ارشاد فرمایا کہ حضرت یحییٰ بن معاذ زرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں الطاعۃ مخزونۃ من خزائن اللہ, کہ اطاعت جو ہے وہ اطاعت یعنی نیک بن جانا, شریعت پر عمل کرنا, یہ ایک چھپا ہوا خزانہ ہے. یعنی یہ توفیق ہے نیکی کی, یہ بھی تو ایک خزانہ ہے نا.
صحیح.
جسے نیکی کی توفیق ملی, اسے خیر و برکات کی توفیق ملی, اس کی دنیا بھی سنور گئی, آخرت بھی سنور گئی, تو یہ خزانہ ہے. فرمایا یہ خزانہ بھی چھپا ہوا ہے, ایک تالے کے پیچھے بند ہے. مفتاحہ الدعا, اس کی چابی دعا ہے.
ٹھیک ہے.
اب چابی جس چیز کو کہتے ہیں وہ لوہے کی کسی سیخ کا نام نہیں ہے، کسی سلائی کا نام نہیں ہے،
ٹھیک ہے،
بلکہ چابی کے اندر مختلف جو ہیں وہ
دندانے
ہوتے ہیں. تو اس کے جو دندانے ہیں اگر وہ ہوں گے تو چابی بنے گی، ورنہ چابی تو ہے لیکن اس تالے کی نہیں ہے.
صحیح.
تو فرمایا اس چابی کے جو دندانے ہیں وہ ہے حلال.
سبحان اللہ.
جو مال حلال ہے وہ اس چابی کے دندانے ہیں.
ٹھیک ٹھیک.
فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چابی کے دندانے نہ اور تالا کھل جائے؟
بے شک.
تو اس تالے کو اگر کھولنا ہے تو چابی بھی ہونی چاہیے اور دندانے
بھی ہونے چاہیے. محض لوہا نہیں چاہیے.
نہیں.
ٹھیک.
جب یہ چابی مل جائے گی تو پھر جو اطاعت ہے وہ بھی مل جائے گی.
ٹھیک ہے.
تیسری وجہ امام غزالی رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمائی، جو لوگ حرام کھاتے ہیں اس کی نحست یہ بیان فرمائی کہ حرام کھانے والا شخص نیک کاموں سے محروم ہو جاتا ہے.
استغفر اللہ استغفر اللہ.
اگر اتفاقاً کار خیر کر بھی لے تو عند اللہ مقبول نہیں ہوتا، رد کر دیا جاتا ہے. تو فرمایا کہ ایسا شخص نیک کام میں بھی جو وقت صرف کر رہا ہے وہ اس کے کام ہی نہیں آیا. پھر ایک روایت سے استدلال کیا کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کم من قائم لیس له من قیامہ الا السحر. بہت سارے لوگ ساری ساری رات نمازیں پڑھیں گے لیکن سوائے جاگنے کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا.
حالانکہ اس عبادت کی شرائط فرائض سب پورا کر رہے ہیں لیکن قبول نہیں،
مقبول ہی نہیں.
ٹھیک ہے.
کم من صائم لیس له من صیامہ الا الجوع والظمأ. بہت سارے روزہ رکھنے والے روزہ رکھیں گے لیکن بھوک اور پیاس کے سوا کچھ ہاتھ نہ آئے گا.
صحیح.
عبادت کہتے ہیں تعظیم معبود کو.
صحیح.
یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اعلیٰ درجے پر جا کر جو تعظیم کی جائے وہ عبادت کہلاتی ہے.
ٹھیک ہے.
جیسے آپ تسبیح پڑھ رہے ہیں.
صحیح. یہ بھی تعظیم.
تسبیح پڑھنا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور بزرگی کا اظہار ہے.
ٹھیک ہے.
تو یہ ہے تعظیم لسانی یا تعظیم قلبی.
ٹھیک ہے.
نماز پڑھنا ہے یہ ہے تعظیم جسمانی.
صحیح.
بندہ رکوع کر کے، سجدہ کر کے، قیام کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم کر رہا ہوتا ہے.
ٹھیک ہے.
تو اب ایک شخص تعظیم والا کام تو کرے.
صحیح.
لیکن اس کے وجود کے اندر حرام بھرا ہو تو اس کی تعظیم جو ہے وہ کس طریقے سے تعظیم کہلا سکتی ہے؟
صحیح صحیح.
تو اس نے جو اس کی جو روح ہے اس کے تو خلاف کام کیا ہے.
ٹھیک ہے.
روح پر تو عمل ہی نہیں کیا.
صحیح.
اس وجہ سے جو ہے عبادات جب ایسی حالت میں کی جائیں کہ پیٹ میں حرام بھرا ہو تو وہ مقبول کیسے ہوں گی؟
ٹھیک ہے.
اس بات کی طرف امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ توجہ دلا رہے ہیں.
ماشاء اللہ.
امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بات تو بیان فرمائی کہ حرام باتیں جس میں پائی جاتی ہیں اس سے بچنا ضروری ہے، یعنی حرام غذا سے بچنا ضروری ہے، مال حرام سے بچنا ضروری ہے. اس کی تین وجوہات بیان فرمائی.
ٹھیک ہے.
اب مال تو حلال ہے.
چلو یہ جو آپ نے تین وجوہات بیان کی یہ مال حرام کی ہیں، شبے والی کی بھی کہلائیں گے؟
امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شبے کو لاحق کیا ہے لیکن یہ وہاں ہوگا جب کبھی شبہ ہو.
ٹھیک ہے.
کبھی شبہ ہو.
ٹھیک ہے.
جیسے جیسا کہ غیر مسلم ممالک میں آج بھی گوشت کے معاملے میں ایسا درجے کا شبہ ہے کہ لوگ خیال نہیں رکھتے، حالانکہ ان پر گوشت کے معاملے میں جو بھی شبہ ہے فرض ہے اس کا خیال رکھنا.
صحیح.
کہ گوشت کے اندر اصل حرمت ہے.
ٹھیک ہے.
نہ صرف یہ کہ فقہ حنفی کے اندر یہ قاعدہ ہے اور اصول ہے، فقہ شوافی کے اندر بھی یہی اصول ہے کہ اصل اس کے اندر حرام ہونا ہے.
مکیہ اشیاء میں اصل حلال ہونا ہے.
حلال ہونا ہے. حرام ہونا ہے گوشت کے اندر اصل، اور جب تک اس کی حلت کا یقین نہ ہو شبہ برقرار ہے، اور حلت ہی نہیں ہے وہاں تو پھر.
ٹھیک.
لیکن لوگ کھا رہے ہوتے ہیں، بے دھڑک کھا رہے ہوتے ہیں، کوئی تحقیق نہیں کر رہے ہوتے. مسلم ممالک کے اندر تحقیق واجب نہیں ہے.
صحیح.
مطلب مسلم ممالک کے اندر سمراج یہ ہے کہ جہاں گلی محلے میں کٹتا ہو.
ٹھیک ہے.
بعض مسلم ممالک ایسے ہیں کہ جہاں پھر بھی شبہ موجود ہے.
صحیح.
کہ ان کا گوشت آتا ہی باہر سے.
ٹھیک ہے.
گلی محلوں میں نہیں کٹ رہا ہوتا.
صحیح.
کہ یقین اور
غیر مسلم ممالک سے
جذب حاصل ہو جائے، ایسی صورت نہیں ہوتی.
تو وہاں تحقیق کی جائے گی،
لازمی ہوگا.
ٹھیک ہے.
اب وہ غذا کے جو حلال ہے، حرام نہیں ہے،
ٹھیک ہے،
حلال ہے، تو اب بات چلی تھی انسان جسم کا جو ایک عضو ہے پیٹ، اس کی اصلاح کی اور اسے جو ہے وہ درست رکھنے کی اور اس کو خرابیوں اور فساد سے بچانے کی.
صحیح.
تو اب ایک تو پہلو یہ تھا کہ پیٹ میں کوئی حرام مال داخل کرے، اس کی نحست بیان کر دی گئی.
صحیح.
اب یہ ہے کہ بندہ اپنے پیٹ کو ایسی خرابیوں سے بھی بچائے جو مال حرام کے علاوہ ہوں.
ٹھیک ہے،
ٹھیک ہے، پیٹ میں غذا جو جاری وہ ہے حلال.
صحیح.
لیکن وہ ضرورت سے زائد ہے.
صحیح.
وہ جتنی کفایت کر سکتی اس سے زائد ہے.
ٹھیک ہے.
تو اس سے اپنے آپ کو بچانا کیوں ضروری ہے؟ تو 10 ایسی وجوہات بیان کی ہیں کہ جو کہ ہر وجہ ایک سے بڑھ کر ایک ہے. فرمایا حلال طعام زیادہ کھانے سے، طعام حلال ہے، زیادہ کھانے سے قساوت قلبی پیدا ہوتی ہے،
دل سخت ہو جاتا ہے،
سخت ہو جاتا ہے، نور زائل ہو جاتا ہے. پھر ایک روایت لکھی کہ اپنے دل کو کثرت طعام سے مردہ نہ کرو. جس طرح، مطلب روایت کے الفاظ، کہ جس طرح ایک زمین میں زیادہ پانی دے دیا جائے تو وہ فصل کو جلا دیتا ہے، اسی طریقے سے اگر پیٹ میں زیادہ کھانا ڈال دیا جائے تو یہ بندے کے دل کو خراب کر دیتا ہے.
ٹھیک ہے. اب دل کی خرابی یعنی روحانی طور پر،
جی روحانی طور،
جسمانی تو ہوتی ہے،
جسمانی طور پر بھی ہوتی ہے.
ٹھیک ہے.
اب معاملہ پیٹ کا اور دل کو کیا تکلیف پہنچی؟
صحیح.
مطلب کیا تکلیف پہنچی؟ ٹھیک ہے، ایک ڈاکٹر، ایک ظاہری تکلیف تو پہنچ رہی ہے، جی کولیسٹرول ہوگا اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا، باطنی تکلیف کیا پہنچی؟
ٹھیک ہے.
تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بعض صالحین، اس روایت کی تشریح کے تحت بعض صالحین کی تشریح بیان کی.
ٹھیک ہے.
دیکھیں صالحین بھی کتنے عمدہ لوگ تھے
ماشاءاللہ،
کہ وہ قرآن اور حدیث سے اپنی جناب راہ پکڑتے تھے،
سبحان اللہ سبحان اللہ،
اور قرآن و حدیث کا مطلب کیا ہے یہ واضح کرتے تھے
ماشاءاللہ،
اور اس کی مراد کو سمجھتے تھے، اس کے فہم کو سمجھتے تھے. فرمایا کہ پیٹ جو ہے معدے کا نام ہے،
ٹھیک،
اور معدہ انسانی دل کے نیچے ایک عضو ہے،
ٹھیک ہے،
اور ایک گلائی میں مشتمل عضو ہے. تو گویا کہ معدہ ایک ابلتی ہوئی ہنڈیا کی مانند ہے.
صحیح.
اور ہنڈیا سے کم نہیں ہے، ویسے انسان جو بھی کھاتا ہے وہ ہضم کر دیتا ہے،
گلا دیتا ہے اس کو،
بالکل گلا دیتا ہے.
ٹھیک ہے.
تو فرمایا کہ جب اس سے زیادہ مصروف رکھو گے تو پھر اس کی جو تپش ہے وہ دل تک پہنچے گی.
ٹھیک ہے.
تو دل متاثر ہوگا،
ہر وقت جب یہ ابلے گی تو اس کی گرمائش زیادہ ہوگی،
دل تک پہنچے گی.
ٹھیک ہے.
اب یہ نقطہ طبی ہے یا روحانی ہے یہ اس پہ واضح نہیں ہے.
ٹھیک ہے.
بہرحال اس روایت کی ایک تطبیق بیان کی ہے.
ٹھیک ہے.
لیکن یہ ضرور ہے کہ زیادہ تر یہ نقطے کی جو وہ ہے وہ طبیعت کی جو وہ ہوتی ہے کیفیت، اس کی طرف اشارہ ہے.
صحیح. ٹھیک ہے.
دوسری آفت یہ بیان کی کہ زیادہ کھانے سے اعضاء میں فتنہ پیدا ہوتا ہے.
ٹھیک.
اور فساد برپا کرنے، بےہودہ کاموں کی رغبت پیدا ہوتی ہے، تو آنکھوں میں بد نظری کی خواہش پیدا ہوتی ہے، کان بری باتیں سننے کے مشتاق ہوتے ہیں، زبان بےہودگی پر آمادہ ہوتی ہے، شرمگاہ شہوت رانی کا تقاضا کرتی ہے. اس کے برعکس اگر انسان بھوک کو باقی رکھے تو پھر یہ اعضاء کچھ پرسکون رہتے ہیں.
ٹھیک ہے.
تو ان اعضاء کو پرسکون رکھنے کا ایک اچھا نسخہ ہے،
لیکن اس وقت پھر وہ بھوک کی سوچتی ہے اور کچھ نہیں سوچتا.
مطلب بھوک سے مراد یہ نہیں کہ انسان پورا ہی بھوکا رہے گا.
ٹھیک ہے.
مطلب ڈٹ کر نہ کھائے.
صحیح.
جو مطلب کہ مصنون طریقہ ہے، ایک حصہ غذا، ایک حصہ پانی اور ایک حصہ ہوا.
ٹھیک ہے.
بھوک کچھ باقی رکھے. تیسری آفت یہ بیان کی کہ ضرورت سے زیادہ کھانے پر علم اور فہم میں کمی واقع ہوتی ہے.
صحیح.
فرمایا کہ ڈٹ کر کھانے سے دانائی اور زیرکی ختم ہو جاتی ہے. تو اس بنا پر فہم میں کمی پیدا ہو جاتی ہے، فہم میں کمی پیدا ہوتی ہے تو علم میں کمی پیدا ہوتی ہے. چوتھی آفت یہ بیان کی کہ پیٹ بھر کر کھانے سے عبادت میں کمی واقع ہوتی ہے، کیونکہ جب انسان پیٹ بھر کر ڈٹ کر کھا لیتا ہے تو طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے،
ٹھیک ہے، سستی لاحق،
آنکھوں میں نیند بھر آتی ہے، اعضاء سست پڑ جاتے ہیں، اور پھر کوشش کے باوجود کوئی کام انسان نہیں کر پاتا. تو فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت یحییٰ علی نبینا و علیہ السلام نے شیطان کو دیکھا کہ اس نے بہت سارے جال اٹھائے ہوئے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ تو ابلیس نے جواب دیا کہ یہ شہوات کے جال ہیں جن سے میں بنی آدم کا شکار کرتا ہوں.
ٹھیک ہے.
آپ علی نبی نے علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا مجھے پھانسنے کے لیے بھی کوئی جال ہے؟ تو کہا کہ نہیں. صرف ایک رات آپ نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا تو میں نے اس رات آپ پر نماز کو بھاری کر دیا تھا.
صحیح.
تو یہ سن کر حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کی قسم آئندہ میں کبھی پیٹ بھر کر نہیں کھاؤں گا.
اللہ اکبر.
تو ابلیس نے کہا کہ اچھا آئندہ میں بھی کسی کو یہ بات نہیں بتاؤں گا. تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اس ہستی کا حال ہے جس نے پوری زندگی میں ایک مرتبہ پیٹ بھر کر کھانا کھایا.
اللہ اکبر. اللہ.
تو بقیہ لوگوں کو کیا حال ہوگا؟
اللہ.
پانچویں آفت یہ بیان کی کہ پیٹ بھر کر کھانے سے عبادت کی حلاوت ختم ہو جاتی ہے،
مٹھاس چلی جاتی ہے.
عبادت کی جو روح ہے نا، روح، ایک دل لگنا اور اس سے لذت محسوس ہونا، لطف آنا، وہ جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. پھر کچھ اقوال بھی ذکر فرمائے ہیں یہاں پر. چھٹی چیز یہ بیان کی کہ خوب پیٹ بھر کر کھانے کی جس کو عادت پڑ جائے تو پھر کھانے کی جو محبت ہے وہ ایسی غالب ہوتی ہے کہ پھر حرام سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے، مطلب ہاتھ نہیں کھینچ پاتا. قبیلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کو دیکھا کئی مرتبہ آپ نے لوگوں کے ہاتھ رکوائے،
ٹھیک،
کہ یہ جو کھانا تم کھا رہے ہو یہ کہاں سے آیا؟
ٹھیک، کھانا موجود ہے، کھانے لگے
موجود،
لیکن
ہاتھ بڑھنا شروع ہوئے روک دیا.
ماشاءاللہ.
کیا آپ نے دیکھا کہ یہ کہاں سے آیا؟
صحیح.
تو یہ ایک تربیت کا حصہ تھا.
ٹھیک ہے.
تو کیا ہوتا ہے کہ جس کا ذہن ہوتا ہے نا، اور کھانا ہی اس کا مطمع نظر اور زندگی کی سب سے جو نا عظیم ترین مراد نہیں ہوتی، تو وہ تو یہ خیالات اور احساسات رکھے گا.
ٹھیک ہے.
اور جس جو صبح سے شام تک کھانے کا
فکر ہے
تو وہ اس کا ہاتھ کہاں رکے گا؟ تو وہ تو کھا کے پھر پوچھے گا یہ کہاں سے آیا تھا. تو بہرحال کم کھانے کا کی ایک جو فضیلت ملتی ہے بندے کو وہ یہ ملتی ہے کہ وہ حرام میں پڑھنے کے امکانات اس کے کم ہوتے ہیں.
یہ جو آپ نے فرمایا اور اس کی عملی مظاہرے ہم نے مینا شریف میں دیکھے، وہاں مختلف خیمے ہوتے ہیں اور مختلف پیکیجز ہوتے ہیں، کسی پیکیج میں اچھا کھانا ہوتا ہے، کسی میں ہلکا ہوتا ہے. تو آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ہلکے پیکیج والے وہ جا کر دوسروں کا کھانا کھا رہے ہیں، اب ان کو اجازت ہے نہیں ہے، یہ سارے معاملات جو ہے تو اس طرح اب کھانے کی عادت پڑی ہوئی ہے، احرام کی حالت ہے.
آپ نے مینا شریف یاد دلا دیا.
ماشاء اللہ.
میں نے کھڑے ہو کے لوگوں کو بریف کیا.
صحیح.
کہ یہاں پہ بوتلوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، فروٹ کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں.
صحیح.
یہ ہمارے نہیں ہیں.
ٹھیک ہے.
ہم ان کے مالک نہیں ہیں.
ٹھیک ہے.
یہ ہمارے لیے مباح ہے، ہم نے جتنا کھایا سو کھایا،
کھا لیا،
ہم اسے لے جا نہیں سکتے.
ٹھیک ہے.
لیکن جب ہوٹل پہنچے تو لوگوں کے بیگوں سے جناب بوتلیں نکل رہی ہیں کولڈ ڈرنک کی اور دیگر آئٹم نکل رہے ہیں، تو ایک ہرس جب ہوتی ہے نا کھانا اور چھوٹ جائے میں اور اس لذت سے محروم رہ جاؤں، تو پھر وہ سمجھانے کے باوجود حرم مکہ میں اور ابھی حج کر کے آئے ہیں، دو دن ہوئے، یہ نصرت ہوتی ہے. پھر یہ کیفیت ہوتی ہے. ساتویں آفت، ساتویں آفت یہ ہوتی ہے کہ جب کھانا ضرورت کے بجائے شوق بن جائے، مطلب کچھ لوگوں ایک ٹرینڈ چلا ہے کہ کھانے کو شوق بنا دیا گیا ہے.
ٹھیک ہے.
تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی کی اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ جب کھانا ضرورت کے بجائے شوق بن جائے تو پھر بندہ کھانے میں رہے گا. اب ہماری جو خواتین ہیں گھروں میں, وہ نماز کے لیے پورے جو پورا جو دن ہے شاید بمشکل 45 منٹ صرف کرتی ہوں.
ٹھیک ہے.
پورے دن پانچوں نمازوں میں
ٹوٹل
بمشکل 45 منٹ صرف کرتی ہوں.
ان کو کہیں جانا بھی نہیں, چل کر گھر میں ہی پڑھنی ہے.
لیکن کھانے میں وہ پتہ نہیں کتنا ٹائم صرف کرتی ہوں,
گھنٹوں لگتے ہیں.
تو جب ایک چیز ضرورت سے بڑھ کر شوق میں آ جائے تو پھر انسان کا جو وقت ہے وہ اس میں برباد ہوگا.
ٹھیک
ہے. قیمتی وقت جو ہے اس میں ضائع رہے گا. تو اس ضرورت کو ضرورت ہی رکھا جائے.
ٹھیک
ہے. آٹھویں چیز یہ بیان فرمائی کہ آخرت میں حساب و کتاب کی ہولناکیوں اور سکرات کی موت کی شدت بھی بسا اوقات پیٹ بھر کر کھانا بن جاتا ہے.
ٹھیک.
یعنی آخرت کی شدت اور سکرات کی شدت اور آخرت کی ہولناکیاں بھی اس کی جو ہے وہ ایک بلا قرار پاتی ہیں, یعنی ایک نوست قرار پاتی ہیں. اس کی ایک نوست ہی ہوتی ہے کہ اسے یہ تکلیف اور شدائد ملیں گی. اب اس کی کیا حقیقت ہے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. حالانکہ بظاہر تو پیٹ بھر کر کھانا مباح, مطلب اس درجے میں مختلف, ایک درجہ مباح کا ہے, ایک درجہ وہ جو گناہ کا ہے کہ اتنا پیٹ بھر کر کھائے کہ نقصان پہنچنے کا یقین ہو, اور ایک مکروہ کا ہے کہ اتنا پیٹ بھر کر کھائے کہ نقصان کا اندیشہ ہو.
ٹھیک ہے.
نویں آفت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے بیان فرمائی کہ اس سے آخرت کے ثواب میں کمی واقع ہوتی ہے.
صحیح.
ان الفاظوں کی تشریح یوں کی جا سکتی ہے کہ اس سے آخرت میں جو اجر و ثواب ملتا ہے, مثال کے طور پر جو انعامات ملتے ہیں, ان انعامات میں کمی واقع ہوتی ہے.
ٹھیک ہے.
وہ یوں کمی واقع ہوتی ہے کہ انسان اگر دنیا میں زیادہ نیکیاں کرتا تو آخرت میں زیادہ اسے انعامات ملتے.
ٹھیک ہے.
زیادہ اکرامات ملتے. لیکن اس نے اپنے آپ پر جو ہے نا وہ طبیعت کو بوجھل بنا دیا, نماز
کھانے میں وقت نہیں آیا, عبادت کم,
ذکر کرنے کا دل نہیں چاہ رہا, نوافل پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی, تو عبادات کم سے کم ہوئی اس کی.
ٹھیک ہے.
تو آخرت میں ملنے والے جو انعامات تھے وہ بھی کم ہوں گے پھر.
صحیح.
دسویں بات یہ بیان فرمائی کہ ضرورت سے زیادہ کھانے پر انسان جو غذا کا ادب ہے اس کے ترک کا بھی مرتکب قرار پاتا ہے بسا اوقات. ہم شادیوں میں دیکھتے ہیں بس ڈھکنا کھلنے کی دیر ہوتی ہے کہ بس جی کھانا لینا ہے, اب وہ نیچے گر رہا ہے, وہ ٹیبلوں پہ گر رہا ہے, وہ اتنا بھر لیا اتنا بھر لیا کہ بعد میں وہ سارا ضائع. تو یوں جو کھانے کا ادب ہے اور اس کی جو تکریم ہے اور اس کا جو احساس ہے وہ انسان پہ خاتے میں نہیں لاتا. تو یہ 10 آفتیں بیان کی ہیں جو اس مرحلے کی ہیں کہ جب کھانا حلال ہو.
ٹھیک.
اس کے باوجود بھی یہ آفتیں آتی ہیں, اور اس میں بھی جو ہے وہ انسان کو اپنے آپ کو اعتدال میں رکھنا ضروری ہے. تو یہ پانچواں پہلو تھا کہ پیٹ کے اندر کیا اور کس طرح خرابیاں پیدا ہوتی ہیں, اور انسان اس کو جو ہے وہ کس طریقے سے اعتدال میں رکھے اور کس طریقے سے نفس کے اس ہتھیار کو ایک دائرے میں رکھ کے آخرت کی زندگی بہتر بنانے میں کامیاب ہو جائے.
اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ سنا اس کو یاد رکھنے, اس کو سمجھنے, اس کا بار بار مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو بری باتیں رذائل جو بیان کیے کہ ان سے ہم سب کو محفوظ فرمائے, ہم سب کو عبادت کا شوق جذبہ عطا فرمائے, عبادت کی راہ میں آنے والی رکاوٹوں کو اللہ تعالیٰ ہم سب سے دور فرمائے. آمین بجاہ النبی جل امین. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم.
راہ پر خار ہے کیا ہو نہ ہے, پاؤں افگار ہے کیا ہو تیار ہے۔